جی اپنے
جی
نام
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. بسم اللہ کیجیے جناب علی. سورہ
اعوذ
شمس.
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. جی خواهر.
جی دوبارہ تلاوت کرنی ہے؟
جی میں کرتی ہوں. طلعت زہرا. طلعت زہرا.
جی جی بسم اللہ کیجئے. آپ دوبارہ پڑھنا چاہتی ہیں تو بررکن پڑھ لیں. بسم اللہ کیجئے.
نہیں اگر درس کا آغاز ہو رہا ہے تو پھر اگر ٹائم
آغا پڑھوں.
جی بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ کیجئے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وصدقنا مولى نبي الكريم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اگر ابھی نشست سٹارٹ نہیں ہوئی تو میں کوسچن کر لوں. پچھلی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کی نشست کو کہ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی اس نشست میں جو ہے سورہ مبارکہ جو ہے شمس اس کے مہمان بنے. بولیے کہ ہماری گزشتہ تمام نشستیں ہی سورہ کے محصر میں گزری ہیں اور ہم نے جانا کہ کس طرح سے ہر سورہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے. ایسے میں آپ سب افراد جو ہیں ہمارے لیے بہت خاص ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک اس توفیق سے بہرہور کیا, کیونکہ خدا جو ہے جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو اس کو بہت سے افراد کا جو ہے وسیلہ قرار دیتا ہے کہ اس کے کلام سے منسلک ہو جائیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہوئے خدا تک ہم رسائی حاصل کر سکے. تو سلام ہو, درود ہو یہاں پہ موجود ہر شخص پر, ہر اس شخص پر جس نے اپنی قیمتی جو اوقات ہے ان میں سے وقت نکالا سورہ مبارکہ شمس کے لیے. جیسا کہ سورہ مبارکہ شمس جو ہے خود ہم سب کی مہمان میزبان ہے, خود مہمان بھی ہے خود میزبان بھی ہے. اور اگر جیسا وہ خود میزبان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی میزبانی کا حق ادا کریں, اور جیسا کہ وہ مہمان بھی ہے تو وہ بھی اس کا حق ادا کرتی ہے کہ جو اس کے پاس ایک میزبان جو ہم بن رہے ہیں تو وہ بھی اس میزبانی کا حق ادا کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو مکمل 100% اپنا حق ادا کرتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے جو ہے وہ ایک گنجائش باقی رہ جاتی ہے. اور ہم انہی نشستوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس گنجائش کو جو ہے جس حد تک ہم کم کر سکیں ہم کریں. یہ نشستیں باعث بنتی ہیں کہ ہم جو سورہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کریں اور اس کو آئندہ زندگی میں بھی جاری رکھیں. تو وہ افراد جو اس میں شریک ہوتے ہیں وہ اس کو حتمی یا یہ قرار نہ دیں کہ اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سورہ مبارکہ شمس یا دیگر صورتوں کی طرف جو ہے وہ رجوع نہ کریں, بلکہ یہ ہمارا ایک ابتدائی مرحلہ ہے, ابتدائی سفر ہے کہ جو ہمیں آئندہ بھی اس سورہ سے جو ہے وہ جڑنے کا باعث بنتا ہے. ہمارے لیے جو ہے اس کی راہ کھولتا ہے کہ واقعی یہ صورتیں زندہ حقیقت ہیں اور ہمیں اس زندہ حقیقت کی طرف بار بار رجوع کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سب کے لیے جو ہے آپ کے محترم قابل اساتذہ کرام موجود ہوں گے جو سورہ مبارکہ شمس کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت نکات, ایسے نکات جو واقعی آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں گے اور باعث بنیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک پلک لے کر آئیں. تو وہ بیان کریں گے انشاءاللہ, اور اسی میں آپ سب کو موقع بھی دیا جائے گا کہ آپ سب سوالات کر سکتے ہیں, سوالات کے ذریعے سے ان تمام مطالب کو جو آپ کے لیے غیر واضح ہوں ان کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی طرف چلیں تو میں چاہوں گی کہ ہم سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت کو سنیں, دوبارہ سے سورہ مبارکہ شمس کو محسوس کریں, محسوس کریں کہ واقعی سورہ مبارکہ شمس آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو سمجھنے, اس کو غور سے سننے کے لیے جو ہے آمادہ ہیں. اور انشاءاللہ کہ اس کے بعد ہماری قابل خواہر ثانیہ زہرا رضوی, ہمارے بہت ہی محترم جو برادران ہیں برادر احسان سید, برادر زاہد شاہ, برادر حسنین آبتی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ آپ کو مختلف اور خوبصورت انداز سے جو ہے اس کے مطالب پہنچائیں. ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بہت سے ہمارے ساتھ افراد انسٹرکٹرز کو انسٹرکٹر کیوں موجود ہوتے ہیں اور ہم کیوں نہ ایک سے استفادہ کریں, اس کو سنیں اور ایک جو ہے ہم پیغام تک پہنچیں. لیکن تدبر کی نشستوں کی یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں تمام افراد شریک ہوتے ہیں تاکہ ہم مختلف انداز سے ایک ہی پہلو کو دیگر نظریات سے سمجھیں, دیگر زبانوں سے سنیں, تاکہ ہر زبان کی تاثیر جو ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکیں. تو انشاءاللہ کہ یہ برادران و خواہر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ حاضر خدمت ہوں گے کہ پیغامات کو منتقل کریں. ہم سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. آغاز زاہد اگر ممکن ہو تو سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت جو ہے وہ لگاتے ہیں. جب تک کہ سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت ہمارے سامنے آتی ہے میں آپ سب سے چاہوں گی کہ آپ سب ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تاکہ ٹیکنیکل تمام ایشوز جو ہیں ہم سے جو ہے ان کو برطرف کرتے ہوئے آج سورہ مبارکہ شمس کے جو مقصد ہے جو پیغام ہے اس تک پہنچ سکیں.
جی آواز آ رہی.
اللہ
مجید کا محمد جی آ رہی ہے آواز زاہد بھائی,
جتنی جلدی ہو سکے آپ تلاوت جو ہے وہ پلے کر دیں.
آ رہی ہے آواز.
اس کے بعد یہ کہ ہم اساتذہ سے جو استفادہ کریں گے
ہر قدرت آواز آ رہی ہے
پلے کرتے ہیں. ہم آج کا موضوع ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ قد افلح من زکا, یہ سورہ مبارکہ شمس کی ہی ایک آیت ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے. واقعی اگر ہم کہیں کہ سورہ مبارکہ شمس میں ایسی کیا خاص چیز ہے جو ہم واقعی اس کی طرف رجوع کریں, اس کے علاوہ کہ خود یہ قرآن ہے, کلام خدا ہے, لیکن اگر آپ کسی کو, جی مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی,
جی میں تلاوت لگاؤں,
اگر واقعی آپ میں سے کوئی بول رہا ہے تو مجھے ٹیکسٹ کر دیں اگر میری آواز آ رہی ہے یا نہیں.
جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے,
آپ مجھے وہ ہوسٹ بنا دیجیے تاکہ میں مائکس کو مینیج کر لوں.
جی میں آپ سب کو ہوسٹ کرتی ہوں, جی میں آپ سب کو ہوسٹ کرتی ہوں. تو برادر زاہد اگر آپ تلاوت لگا دیں.
قرآن مجید کا 91 سورہ سورہ شمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. والشمس وضحاها, آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے. والنهار اذا جلاها, اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے. والليل اذا يغشاها, اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے. والسماء وما بناها, اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے. والارض وما طحاها, اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے. ونفس وما سواها, اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے. فألهمها فجورها وتقواها, پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے. قد افلح من زکاها, بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. وقد خاب من دساها, اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے. كذبت ثمود بطغواها, سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی. اذ انبعث اشقاها, جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا. فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقياها, تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سرابی کا خیال رکھنا. فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی اونچے کاٹ ڈالی, تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا. ولا يخاف عقباها, اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس بابرکت اور قرآنی محفل سے مستفید ہو رہے ہوں گے. آج ہمارا دسویں ہماری شب قرآن مجید کی اس خوبصورت نشست کا آغاز ہو چکا ہے اور سورہ شمس کے آج ہم مہمان بننے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم اپنے جو ہے سورہ شمس کے مطالب کو اپنی زندگی لانے کی اتنا سی کوشش ضرور کریں گے اور انشاءاللہ کہ اس صورت سے خدا کی ہی مدد سے اس مطالب کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ خدا کے کرم سے اور اس کے فضل سے. تو سورہ شمس جو ہے بہت ہی خوبصورت اور کامل سورہ ہے. سورہ شمس جو ہے ایسی سورہ ہے کہ فطرت کی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہے. سورہ شمس ایسی سورہ ہے کہ جو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی دعوت دے رہی ہے.
ثانیہ آپ کی آواز بہت زیادہ دور سے آ رہی ہے, بہت زیادہ باریک آ رہی ہے, تو تھوڑا سا نا یا تو مائک قریب کر دیں یا تھوڑا سا اونچا بولیں تاکہ ہم آپ کو بہت آسانی سے سن سکیں.
جی جی ابھی آ رہی ہے آواز؟
جی آواز پہلے بھی آ رہی ہے, بہت لو آ رہی ہے, تو مائک کو قریب کر لیں.
مائک میرے بالکل قریب ہے لیکن انشاءاللہ کہ میں تھوڑا سا آواز جو ہے اپنی آواز بلند رکھتی ہوں کہ آپ کو آواز آئے میری انشاءاللہ کیا خدا ان مشکلات کو دور کرے اور بآسانی سے آج کی نشست کو بھی ہم آپ تک پہنچا سکیں. جی تو اس سورہ کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایسی سورہ ہے کہ جو ہمیں فطرت کی طرف توجہ دلا رہی ہے. ہمیں جو ہے یہ سورہ جو کہ کامل سورہ ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے, پہچاننے کی دعوت دے رہی ہے. اور یہ سورہ ایسی ہے کہ جو ہمیں ہمارے نفس کی تزکیہ نفس کے لیے بھی ہمیں دعوت دے رہی ہے. اور بہترین سورہ انشاءاللہ کہ خدا تعالیٰ اس سورہ کے مطالب کو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے والا بنائے, اس کو نافذ کریں اپنی زندگی میں اور اس سے بہترین طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں. آج کی شب چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب بھی ہے, ان کی بارگاہ میں انہی سے توسل کرتے ہیں کہ اپنی اس شب کو ان کے تمام تر ثواب کو اور اس سورہ کے مطالب کو اور تمام تر عبادت کو ان کو ہدیہ کرتے ہیں اور ان سے متوسل ہوتے ہیں, توسل کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے زندگیوں میں قرآن کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے میں ہماری مدد کی کریں اور ہمارے لیے دست دعا بلند کریں. ایک بہت خوبصورت سا درود پڑھ دیجئے بی بی کی پاک ذات پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی و یفقہوا قولی ربی حب لی حکما و الحقنی بالصالحین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم. سورہ باقاعدہ جو ہے 15 آیات پر مشتمل ہے اور ایک خوبصورت اور کامل سورہ ہے. انشاءاللہ کہ اس سے ہم مستفید ہوں گے. اور آگاہ ہو سکے تو ایک سلائیڈ آگے بڑھا دیجیے گا. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سورہ کا جو ہے کلی طور پہ جو ہے پیارا سا نچوڑ اور خلاصتاً جو بیان کیا اور جو ہمارا موضوع بھی تھا کہ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں. یعنی کہ ہمیں سورہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اس پر کام کریں. یعنی کہ سورہ شمس کو جب ہم دیکھتے ہیں, سورہ شمس اب ہمارے وجود کو تر و تازگی بخشتی ہے, انسان کو بھرنے پھولنے کی جو ہے اس میں معاون کردار ادا کرتی ہے. اور سورج شمس بالکل ویسے ہی انسان کے لیے کام کرتی ہے جیسے ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ زمین میں جب بویا جاتا ہے تو اس کے آس پاس کا ماحول جب وہ ایک پودا اور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور ایک سمر آور ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے, دیکھتے ہیں ہم آس پاس کا ماحول تر و تازگی سے مہکتا ہے. آس پاس کا ماحول ارد گرد کا ماحول خوبصورت اور تر و تازگی کا اظہار کرتا ہے. تو اسی طرح سورج شمس بھی ہمارے وجود کو ایسی تر و تازگی بخشتی ہے, ایسا ہمیں جو ہے قوت بخشتی ہے کہ وہ ہمیں ہم اپنے آپ کو ارتقا کی منزل پر پہنچا دیں اور خدا سے ویسے رغبت اختیار کریں جیسے کرنے کا حق ہے. تو سورہ بہت ہی کامل ہے اور یہ جو ہے دنیا کی اس میں ایسی سچائی ہے, یہ ایک ایسی پیاری سورہ ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آیا ہم جب خود ایک فرد ہے, تنہا فرد ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر کوئی کام نہیں کرتے. کوئی کام سے مراد مطلب ابھی ہم اس کو مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن زندگی کے نام سے ورکشاپ کا انعقاد کیا تو تنہا میں نے یا استاذہ نے صرف کاوش نہیں کی, آپ لوگوں نے بھی کاوش کی کہ اپنی زندگی کو کہ اپنی زندگی میں جو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ آئے, شرکت کی اور روز بروز آپ شرکت کر رہے ہیں, ہوم ورک ارسال کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا کامیابی کیا ایک فرد سے متصل ہے؟ نہیں, کامیابی دراصل ہم سب مل کر اس نشست کو کامیاب بناتے ہیں. اسی طریقے سے تنہا میں یا تنہا استاد کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم مل کر قدم نہیں بڑھاتے اور ہم سب موجود ہم سب مل کر دنیا کو تشکیل دیتے ہیں. ساری دنیا میں جو زندگی ہے ہم اس تمام تر ہم وجود کو کہ وجود سے ہم دنیا کو روشن کرتے ہیں. یہ سورہ ہمیں طاقت دیتی ہے, ہمیں ہمارے ارادے کو مضبوط بناتی ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں اپنے آپ کو جاننے کی, اور اس سے جب جانیں پہچانیں تو اپنی صلاحیتوں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو, اور نہ صرف اپنے ماحول کو بلکہ دنیا میں ایک انقلاب پیدا کریں. اس انقلاب کو نہ صرف دنیا میں بلکہ اپنی ذات سے لے کر اس دنیا میں اس کو قائم کریں, اور ایک ایسی منزل کو پائیں کہ جو حقیقی مطالب کو طے کر کے خدا تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے سورہ ہمیں متوجہ کراتی ہے کہ ہم اپنی جانب, اپنے اعضاء و جوارح کی جانب متوجہ رہیں, اپنے کانوں کو کھولے رکھیں, اپنی آنکھوں کو جو ہے کھلے رکھیں, دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھیں, دیکھیں ہمارے حواس خمسہ کیا صحیح جانب متوجہ ہیں, کیا کوئی گندی چیز کی طرف یا غلط چیز کی طرف متوجہ تو نہیں آیا. کیونکہ جب ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی جانب گامزن ہیں, لیکن اگر ہم خدا نخواستہ گندی بری راستے پر برے سمت پر متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے اعضاء و جوارح نہ صرف غمگین ہوتے ہیں, ہمارے اندر جو ایک فطرتاً ایک جو ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے نیکی اور بدی کو مشخص کرنے والی, وہ پریشان رہتی ہے, کہیں نہ کہیں پریشان رہتی ہے, صلاحیتیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم بدی کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ سورہ ہمارے لیے معاون ہے کہ ہم اپنے اچھے کاموں کو انجام دے سکیں اور برے کاموں سے اجتناب کریں, تاکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں, تاکہ میں نہیں آپ نہیں ہم سب مل کر اس دنیا کو بدل سکیں, اپنے آپ کو بدل سکیں, تاکہ وقت کے امام کے لیے ایک زمین سازی فراہم کر سکیں. جی اب میں دعویٰ دوں گی آغا احسان کو کہ وہ اس کو مزید واضح کریں اور اس کی فضاؤں کو جو کہ سورہ کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اس کو بیان کریں.
جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. یقیناً ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ کا تعارف پیش کیا کہ یہ وہ سورہ ہے عزیزان کے جو ہمیں اپنی رشد اور ارتقاء کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اے حضرت انسان, جب ایک بہت ادنا سا چھوٹا سا بیج اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے تو ایک پودے کی طرح نشو نما پاتا ہے اور تناور درخت بن جاتا ہے اور اس سے انواع اقسام کے پھل نکل آتے ہیں اور مخلوق خدا اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے. تو ایسے میں اے حضرت انسان کیا وجہ ہوئی کہ تمہاری ذات جو ہے وہ ارتقاء کیوں نہیں پا سکتی, کہ تمہارے ارد گرد کا ماحول بھی آراستہ ہے, تمہارے ارد گرد کا ماحول بھی تمہارے لیے سازگار ہے, رب کائنات نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے مشخص کر دی ہے, آسمان تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے گہوارہ قرار دی گئی, آسمان کو تمہارے لیے چھت قرار دیا گیا, تمام نباتات موجودات کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا, گویا یہ تمام ہستی کو وجود تمہاری ہی وجہ سے دیا گیا. تو اے حضرت انسان تمہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ تمہاری خلقت کا کیا مقصد ہے. تمہاری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو جانب ہے, تمہاری جو ڈائریکشن ہے وہ تمہارے رب کی طرف ہونی چاہیے. تمام موجودات, تمام مخلوقات کو تمہارے رب نے تمہارے لیے خلق کیا, لیکن تمہیں اپنے لیے خلق کیا, تو تمہیں اپنی جو سفر ہے اس کی ڈائریکشن اپنے رب کی جانب کرنی چاہیے. اور جب تمہاری سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی اور تم صحیح سمت کی طرف سفر کرنے لگو گے تو گویا یہ پوری ہستی جو ہے اس کی ڈائریکشن, اس کی سمت درست ہو جائے گی اور پورا ماحول اپنے خالق کی جانب بہترین انداز میں متوجہ ہو جائے گا, اور یہ گویا جو ماحول ہے اپنی صلاحیتوں کی بہترین اوج کمال پہ پہنچ جائے گا تو اے حضرت انسان تمہیں متوجہ ہونا چاہیے اپنے کمال کی طرف. اور اگر ہم اس سورہ کے حوالے سے دیکھیں یعنی سورہ شمس کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہم آہنگ ہونا ہے, ہمیں اجتماعیت کا پیغام ملتا ہے کہ خود سازی اور جامع سازی, یعنی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تیار کروں, اپنے آپ کو آمادہ کروں اس ماحول کے ساتھ, سنکونائزیشن کرنے کے بعد اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں اپنے معاشرے کو اپنے معاشرے کی معاشرہ سازی کروں. تو اس طرح سے خود سازی اور جامع سازی کے نتیجے میں یہ معاشرہ ایک حقیقی اور توحیدی معاشرہ قرار پائے گا کہ جس میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باغ دوڑ سنبھالیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم اس سورہ کو کے مطالب کے حساب سے اگر ہم زاہد بھائی اس کی اگلی سلائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو یعنی ہم اس سورہ کی جو دستہ بندی ہے یعنی اس کی تقسیم ہے کہ جیسے کہ گزارش کی گئی کہ یہ جو سورہ ہے یہ 15 آیات پہ مشتمل ہے, اور اس میں جو پہلی ایک آیت سے لے کے آیت نمبر 10 تک اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں, اور 11 قسمیں اس میں جن کا کہ بیان ہے, اور اس میں قسم بھی ہے اور جواب قسم بھی ہے. عزیزان ہماری گزشتہ گفتگو میں بھی اس طرف توجہ دی گئی کہ وہ سورہ کہ جو قسم سے جس کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں خالق اکبر اپنی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے, کسی نظام کی قسم کھا رہا ہے, تو یقیناً خالق اکبر یہ چاہتا ہے کہ یہ حضرت انسان اپنی توجہ کامل اس کے مضمون کی طرف کرے. جیسے کہ اس میں آیا کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی, وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا, اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. تو یہ گویا ایک نظام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا قائم کیا, اور یہ سورج اس نظام کی تبعیت کر رہا ہے, اس کے تابع ہے. نہ صرف سورج اس کی تبعیت کر رہا ہے بلکہ چاند بھی اس کے تابع ہے, اس کے پیچھے آ رہا ہے. اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے, یعنی اس دن کی قسم کھائی جا رہی ہے, اس دن کی بہت اہمیت ہے کہ جب سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو. عزیزان یہ مادی روشنی ہے اور یہ مادی آفتاب ہے, اس کے سامنے ایک مانوی آفتاب ہے کہ جس کی روشنی نور ظلمات کو چیر دیتی ہے, جس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے, اور جس کے گرد ہدایت کے طلبگار پروانے شمع کی طرح آ جمع ہوتے ہیں. یقیناً یہ آفتاب ختم نبوت ہے, آفتاب ختم رسالت ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی روشنی ایسی پھیلی کہ جو پھر کبھی غروب نہ ہوئی. اب یہ حضرت انسان پہ ہے کہ کون اس نور ہدایت سے استفادہ کرے اور کون اس نور ہدایت سے چشم پوشی کرے. اور پھر اگلی آیت میں قسم کھائی گئی, اور رات کی جب وہ اسے چھا لے, یعنی رات جب کامل ہو جاتی ہے. عزیزان یہ جو رات ہے اس کا چھا جانا, اس کی بھی اہمیت اللہ تعالیٰ نے مختلف سورہ آیاتوں میں بیان کی کہ ایک جگہ پہ رات کو انسان کی سکونت کا ذریعہ قرار دیا گیا, اور ایک جگہ پہ یہ ارشاد ہوا کہ اے حضرت انسان یہ رات وہ نعمت ہے کہ جس میں تم پوری مصروفیت سے پوری دنیا سے کٹ کے اپنے رب اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو, اپنے رب اکبر سے راز و نیاز کر سکتے ہو, اور تمام مخلوقات سے قطع تعلق ہو کے اپنے خالق حقیقی سے حقیقی تعلق استوار کر سکتے ہو. گویا یہ جو رات ہے یہ بہترین لمحات ہے کہ اپنے خالق اور عبد کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا. اس کے بعد پھر آگے ارشاد ہوا, اور آسمان کی اس کی جس نے اسے بنایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسمان کو چھت قرار دیا, اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے اس کو بچھایا, اور اس زمین کو انسان کے لیے گہوارہ قرار دیا. عزیزان یہ گہوارہ کیا ہے, یعنی بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہے, اور زمین کو انسان کی زندگی کے لیے بہترین انداز میں آمادہ کیا کہ زمین جو ہے وہ انتہائی امانت داری کے ساتھ اگر اس میں ایک چھوٹا سا بیج بویا جاتا ہے تو وہ اس بیج کو انتہائی حفاظت کے ساتھ امانت داری کے ساتھ رکھتی ہے، اس کو نمود و نمو کے لیے موقع فراہم کرتی ہے، اور اس کی افزائش کے لیے وہ اپنے آپ کو شگافتہ کرتی ہے، اس کو راہ دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ننا سا بیج ایک کامل پودا بن جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، اسی طرح سے تمہارے لیے بھی یہ کائنات آمادہ ہے، تمہارے لیے ہدایت تکوینی کا انتظام کیا گیا، تمہارے لیے ہدایت تشریعی کا انتظام کیا گیا، جیسے کہ ہماری کل کی سورہ میں اس کا ذکر آیا۔ گویا انسان ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، لیکن اس کے لیے بہترین اسباب مہیا کیے گئے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی معنوی ہدایت کے لیے، اس کی مادی ہدایت و رشد و کمال کے لیے۔ اور اے حضرت انسان، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے آپ کو سنکونائز کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ ربط قائم کرنا ہے، تمہیں ایک سے متعدد افراد بننا ہے، تمہیں انسان سے انسانیت کا سفر کرنا ہے، تمہیں نہ صرف انسان کو کمال دینا ہے بلکہ انسانیت کو کمال دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نفس کی قسم کھائی گئی، اے عزیزان، کیسا نفس؟ وہ نفس کہ جس میں اعتدال ہے، اعتدال پسندی ہے۔ یہ اعتدال کیا ہے عزیزان؟ یہ اعتدال جو ہے، یہ گویا شریعت کے تمام قوانین کی بنیاد ہے کہ انسان ایک اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ بعنوان مثال عرض کروں کہ ایک نظریہ روحبانیت کا ہے کہ ترک دنیا کر دو اور اللہ کے لیے تمام دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت کا نظریہ ہے، جس کو اسلام رد کرتا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے برعکس ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ جس میں انسان ابد دنیا بن جاتا ہے، کہ اس کا ہم و غم دنیا ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام مصروفیات، اس کی تمام صلاحیتیں کا مرکز و محور صرف دنیا قرار پاتا ہے۔ تو عزیزان، یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں وہ نامناسب ہیں، اس لیے انسان سے کہا گیا کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ جی بسم اللہ،
سلامت رہیں، بہت شکریہ آسن۔ یہ تھا ہمارا پہلا دستہ جس میں کامیابی اور ناکامی کا جو ابدی معیار ہے اس کے حوالے سے آغا احسان نے جو ہے وہ توضیح دی، اور تدبر و تفکر کے حوالے سے آپ سب کے سامنے نکات کو کلیئر کیا۔ اس سے پہلے کہ اب ہم اپنے دوسرے دستے کی طرف جائیں جس کا جو موضوع ہے انشاءاللہ کہ آغا احسان بیان کریں گے اور اس کی کلی تصویر جو ہے وہ صرف بیان کریں گے اگلے مرحلے میں، تو ہم اب آغا زاہد کی طرف چلتے ہیں کہ پہلے دستے کے جو بنیادی اور کلیدی کلمات ہیں کہ جس پر سورہ ہمیں غور و فکر اور توجہ کے لیے روکتی ہے، تو ہم ان کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کلمات ہمیں کس موضوع کی طرف، کن پیغامات کی طرف جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، کیونکہ کلمات کسی بھی پیغام کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم آغا زاہد کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کلمات پر جو بنیادی کلمات ہیں روشنی ڈالیں۔ جی آغا زاہد۔
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سورہ کے اندر جو ہے جیسے ابھی بیان ہوا کہ مختلف مظاہر قدرت قسم کھائی گئی ہے، سب سے پہلے شمس ہے، شمس کا مطلب سورج ہے، اور اس کے بعد ضحا، ضحا کے معنی ملتے جلتے ہیں مختلف اقوال ہیں سلسلے میں۔ سورج کے طلوع کے وقت کی جو روشنی ہے اس کو بھی ضحا کہتے ہیں، جب دن پورا چڑھ جاتا ہے، یعنی سمجھانے کے لیے اگر میں عرض کروں کہ سمر میں تقریباً مثلاً 9 بجے کا ٹائم آلموسٹ جب سورج مکمل طور پر باہر نکل آتا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں دن چڑھ گیا سادہ لفظوں میں، اس کو ضحا کہتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ اس کی گرمی، سورج کی گرمی بھی مراد لی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قصے میں بھی جب جنت میں ان کو رکھا گیا تو کہا گیا کہ آپ کو سورج کی تب یعنی تپش محسوس نہیں ہوگی، تو اس کا روٹ ورڈ وہاں پہ جو استعمال ہوئے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا لفظ ہے وہ تلا ہے، تلا کے معنی تباہ کرنا یا پیچھے پیچھے آنا۔ اور یہ کلی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی فعل ماضی کے ساتھ عربی میں اذا آئے تو اس کا ترجمہ فیوچر میں ہم لے جاتے ہیں. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تالاوا ہے, یعنی تباہ کرنا یا پیچھے پیچھے آنا. اچھا, امپورٹنٹ یہاں پہ ایک نقطہ ہے اس لفظ سے ریلیٹڈ کہ جو تلاوت ہم کرتے ہیں, تلاوت کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے. اور یعنی تلاوت کے اندر چھپا ہوا ہے معنی اتباہ کرنا یا پیچھے چلنا. یعنی یہ جو ہم تلاوت کا مطلب لیتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا, اس کے اقراءت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. تو تلاوت کے لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہی یہ کہ آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں یا جو قرآن مجید کا آپ جو بھی سورت تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے پیروی کرنی, اس کو فالو کرنی. قرآت ہم تلاوت کے معنی میں لے رہے ہوتے ہیں, مختلف ہیں. یعنی تلاوت کے معنی کے اندر چھپا ہوا مطلب اس آیت کی یا سورہ کی اتباع کا ہے, اس کی پیروی کرنے کا. تو یہ سیم ورڈ, روٹ ورڈ سیم ہے تلاوت کا بھی. اس کے بعد جو جلا ہے, تجلی ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, روشن کرنا, ظاہر کرنا یا چمکانا. تو یہاں پہ مطلب ہوگا وہ روشن کرتا ہے یا وہ ظاہر کرتا ہے. یکشا, ڈھانپ لینا, یہ لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ کل یہ جو ہے ہمارا یہ ورڈ سورہ لیل میں بھی آئے گا, جب کل ہمارا سورہ لیل کا درس ہوگا رات کے حساب سے ہی آئے گا. تو رات کو ایک پردے کے طور پر ایک متعارف کروایا گیا ہے جب وہ بہت ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے. تو کل بھی اس کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی. بنا, اس نے تعمیر کیا, اس نے بنایا. ہم بھی کہتے ہیں اس نے, یعنی اس کی بنا جو ہے, بنا لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا, بنیاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, تعمیر کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کو بنانے کے معنوں. تو مطلب ایک ہی لفظ کے پھر ملتے جلتے بہت سارے معنی بن جاتے ہیں. اس کا لفظی مطلب ہے بنانا یا تعمیر کرنا. اس کے بعد تہا, اس نے پھیلایا یا بچھایا. اس لفظ کی مزید وضاحت آگے آئے گی, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. اس کے بعد یہ جو سوا کا ورڈ ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سورہ انفطار میں بھی آیا تھا اور یہ کل سورہ آلہ کے اندر بھی یہ لفظ آیا تھا. اور اس لفظ میں جس کے اندر صرف تین حروف ہیں, بہت وسیع معنی ہے. اس کا معنی ہے درست کرنا یا مرتب کرنا یا سنکرونائز کرنے کا ہم لفظ ایک انگلش میں استعمال کرتے ہیں. اس کی وضاحت تو مزید آگے آئے گی, لیکن ایک مختصراً میں اشارہ کر دوں کیونکہ یہ تین سوروں میں یہ لفظ آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ان کا آپس میں ایک ربط ہے. مثال کے طور پر اسی ہم سورہ میں آگے وضاحت بھی خار کریں گے اور برادر بھی, جیسے سورج اور چاند کا آپس میں ایک ربط ہے. بہت خاص طریقے سے جو چاند ہے وہ سورج کو فالو کرتا ہے, یعنی زمین کے ارد گرد گھومتا ہے. زمین اور چاند مل کے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ پھر پورا ایک نظام ایک اور نظام کے گرد گھومتا ہے. اور جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کا ایک ربط ہے ان کا آپس میں, جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آتے کہ ضم ہو جائیں ایک دوسرے کے اندر, اور ایک دوسرے سے دور بھی نہیں ہوتے کہ حدوں سے نکل جائیں. اور انسان کے جسم کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اسی طرح کے اعتدال ہے. آپ کو پتا ہے انسان کے اندر جو مختلف نظام ہیں مل کر کام کرتے ہیں. یعنی ہم چند قدم بھی اگر چلتے ہیں تو اس موومنٹ کے اندر شاید ہزاروں لاکھوں نیورونز جو ہیں انوالو ہوتے ہیں, جو کہ میسیجز دے رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کو, مسلسل ہماری آنکھوں کو, ہمارے قدموں کو اور ہماری پوری باڈی کو, کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے, آگے کوئی چیز آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو یہ ایک ربط جو ہے اور ایک جو سنکرنائزیشن ہے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا سوا کا ہے. تو اس پہ آپ غور کیجئے گا مزید, یہ بہت بہت اہم لفظ ہے, اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا. اس کے بعد الہمہ یا الہام کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے معنی کسی کے دل میں کوئی بات الکا کر دینے کے ہیں, لیکن یہ لفظ ایسی بات کے الکا کے ساتھ مخصوص ہو چکا جو اللہ یا ملائکہ کی جانب سے کسی کے دل میں ڈالی جائے. فجور, کھلم کھلا گناہ کرنا, علالعلان گناہ کرنا یا نافرمانی کرنا. فاسق اور فاجر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ آپ میں چیٹ میں آپ لکھ دیجئے گا کہ یہ کس سورہ میں یہ لفظ پہلے بھی آیا, آپ کی تھوڑا یاداشت کا بھی ٹیسٹ ہو جائے اور تھوڑا سا انشاءاللہ ربط بھی دے ہم چیزوں کو. تو یہ لفظ پہلے بھی کم از کم ایک سورہ میں تو ہم نے ڈسکس کیا, تو آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا کہ یہ کس سورہ میں یہ لفظ پہلے آیا ہے. اس کے بعد تقوی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگاری, بلکہ اس کے اصل معنی جو ہیں وہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جسے غزان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا جسے ہمارے نفس کو نقصان پہنچ سکتا ہوں. اس کے بعد افلاح, وہ کامیاب ہو گیا. زکاوہ سے اس کے معنی اس نمو کے ہیں جو برکت الہیہ سے حاصل ہو. یعنی زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سود کے مقابلے میں یا ربا کے مقابلے میں بیان کیا, کہ ربا جو ہے جو سود ہے اسے برکت ختم ہو جاتی ہے, اسے ہمارا مال جو نشو نما نہیں پاتا, اوور آل معاشرے کے اندر جو ہے بے برکتی آ جاتی ہے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے مال میں نمو اور برکت پڑتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر ہمارا مال کم ہو رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر لانگ ٹرم میں برکت ڈال رہا تھا. خوابہ وہ ناکام ہو گیا، دسہ اس نے خاک میں ملا دیا. یعنی اگر ہم زبردستی دو چیزوں کو آپس میں مکس کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ دسہ استعمال کرتے ہیں. انکمپیٹیبل دو چیزیں اگر ہوں، انکمپیٹیبل ہوں، آپس میں ان کے میچ نہ ہو رہا اور ہم ان کو ملانے کی کوشش کریں تو ظاہر ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، ایک فساد کا اور ایک تباہی کا جو منظر پیدا ہوتا ہے. چونکہ انسان فطرتاً کچھ چیزوں سے دور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرت رکھی ہے، ان سے دوری رکھی ہے. اگر انسان ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہیں، تو تب جو سچویشن پیدا ہوتی ہے اس کو دسہ کہتے ہیں، یعنی غیر خدا کی پرستش ہے یا گناہوں کی طرف میلان ہے. تو یہ چونکہ انسان کی فطرت سے میچ نہیں کرتا، کمپیٹیبل نہیں ہے، تو اگر انسان اس رستے پہ چلے گا تو تباہی پھیلے گی. آپ کے لیے ایک اور کوشچن ہے، چیٹ باکس میں لکھیے گا کہ کم از کم ایک دفعہ یا زیادہ دفعہ یہ لفظ جو طغیان ہے یا تغا ہے یا تغوا ہے یہ آ چکا ہے، تو آپ لکھیے گا کہ یہ کس سورہ میں آیا، اس کا مطلب ہے سرکشی یا حد سے نکل جانا. اشکا جو ہے سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ نامراد. اس کے بعد سکیا، پانی پینے کی باری، سکایا بھی ہم کہتے ہیں، ساکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ سکیا بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے. آکارو کونچے کاٹ دینا، ایک مسل ہوتا ہے آپ کے ادھر نیچے ٹانگ کے پنڈلی والی سائڈ پہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیگامنٹس اور ٹینڈنز ہوتے ہیں، یعنی ایک پوری باڈی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، خاص طور پنڈلی کے نیچے ایک پوائنٹ آتا ہے، اگر وہ کسی کی یا وہ کاٹ دیں تو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ شخص اور الٹیمیٹلی گر جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی مانی، ایک اونٹنی کی انہوں نے وہ والا خاص حصہ کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے اونٹنی وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی تھی، شہید ہو گئی تھی، ایک لحاظ کی اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. دمدمہ اس نے تباہی ڈالی، اس نے عذاب نازل کیا، اور عقبہ انجام یا آخرت. تو یہ کچھ کلیدی الفاظ تھے، انہیں کی روشنی پھر آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. شکریہ،
بہت شکریہ برادر زاہد. اس حوالے سے جن افراد کو سوالات ہوں گروپ میں یہاں چیٹ باکس میں ضرور رسپانس کریں ساتھ. اور اگر احسان کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارا دوسرا دستہ تھا اس کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے، یہ کہ باقی آیات کے کتنے ہمارا دستہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں سے کیا موضوعات ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں. جی آگا احسان، بسم اللہ.
جی السلام علیکم. اچھا میں عزیزان کی توجہ ایک خاص
چاہوں گا.
میرا مائک ہینڈی.
جی جی آپ کی آواز آ رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پہلے دستے کو کمپلیٹ کر کے پھر دوسرے کی طرف جائیں تو شاید بہتر ہو. اس کے نکات
جی اس میرا مائک ذرا انمیوٹ کر دیجیے گا.
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا میرا تھوڑا سا
شاید ان کے کنیکشن کے ایشو ہے. احسان بھائی جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ جاری رکھیں گے. میں وقت سے فائدہ
اٹھا. جی جی زید بھائی پلیز. میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی اب آ رہی ہے.
جی بسم اللہ. میں اصل میں خارانو برادران، جیسے کہ ہمارے برادر عزیز نے انتہائی دقت کے ساتھ قرآن پاک کے جو معنی ہے اور چیدہ چیدہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بہت دقت کے ساتھ بیان کیے، اس سلسلے میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، ادارہ تنزیل، اس کا گویا قرآنیات پہ جو کام کا آغاز ہوا تھا وہ اسی نہج پہ آغاز کیا گیا کہ اس میں مفاہیم کے نام سے ایک پروگرام جو ہے وہ پروگرام لانچ کیا گیا، ایک کورس لانچ کیا گیا جو کہ تین کتابوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں یہ اس کورس کے ذریعے جو سامعین ہوتے ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان سے بہترین آشنائی حاصل کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے برادر زاہد کی گفتگو سے بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ریپیٹ ہوتے ہیں، اور عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا جو بنیاد ہے یعنی روٹ ورڈ ریشہ ہوتا ہے، اور اس سے پھر آگے کئی الفاظ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس روش کو استعمال کرتے ہوئے ادارے نے ایک بہترین کاوش کی جس کو کہ مفاہیم میں قرآن کے نام سے تین جلدوں میں کتاب ہے, اور اس کا آن لائن کورس بھی کروایا جاتا ہے. اور اس مفاہیم قرآن سے پھر اگلا قدم جو تھا وہ یہ نہضت تدبر قرآن ہے کہ جس سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جی اب ہم سورہ کی جانب چلتے ہیں. تو میری گزارش جو ہے میں نے یعنی جو ساتویں آیت تک پہنچا اور اس کے بعد پھر آٹھویں آیت میں یہ ہے کہ پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ عطا کی, یعنی اس کو جو اس کی جو فطرت سلیمہ ہے, یعنی جو ہدایت کے حوالے سے میں نے گزارش کی کہ دو طرح کی ہدایتیں ہیں, ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریحی ہے. ہدایت تکوینی یہ ہے کہ انسان کے اندر بلٹ ان ہدایت کا نظام جس کو فطرت سلیمہ کا نام دیا جاتا ہے, اس کو کبھی اپنے انسان کے ضمیر کا نام دیا جاتا ہے, اور اس کو کبھی نفس لوامہ کے طور پہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ قدرت اللہ تعالی کی تخلیق کا کمال ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ وہ ہمیشہ اچھائی کو پذیرائی کرے گا. اس کی جو فطرت ہے وہ اچھائی کے کاموں سے میل کھاتی ہے, اور اس کو یہ پہچان ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. نہ صرف اس کے بلٹ ان نظام, اس کے اندر کا نظام کا یہ ہدایت کا نظام کیا گیا, بلکہ ایکسٹرنل ارینجمنٹ بھی کیا گیا جس کو کہ ہدایت تشریح کا نام دیا گیا, جس کے سلسلے میں کتب آسمانی کا سلسلہ قائم کیا, انبیاء کا سلسلہ قائم کیا گیا. اور اور ان دونوں سلسلوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ ہدایت پر گامزن ہوتے ہوئے کمال کی بلندیوں تک پہنچے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ انسان کا کمال کی طرف سفر کرنا کس قدر اہم ہے کہ جب انسان کمال کی طرف سفر کرے گا تو یقیناً اس کے ارد گرد کا جو سارا ماحول ہے وہ بھی کمال کی طرف گامزن ہوگا. بتحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا, یعنی اب جو شخص اپنی اس فطرت سلیمہ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا, گویا اس نے تقوی اختیار کیا, اس نے پاکیزگی اختیار کی, اس نے طہارت کی دعوت کو قبول کیا, اس کا جسم بھی پاک ہوا, اس کا نفس بھی پاک ہوا, اس کو مادی طہارت بھی حاصل ہوئی, اس کو مانوی طہارت بھی حاصل ہوئی. اور جب اس کو مانوی طہارت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے محو پرواز ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور جس نے اسے الودہ کیا نامراد ہوا, یقیناً جس نے اس دعوت ہدایت سے انکار کیا, اب یہ روز روشن کی طرح آیا ہے, ہر چیز واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو اب اس اے حضرت انسان, اس نور ہدایت سے اگر تم نے چشم پوشی کی ہے تو یقیناً یہ تمہارے لیے نامرادی ہے, اور اس کا نتیجہ ابدی ناکامی ہے. تو کامیابی یہی ہے کہ اس ہدایت کو انسان لبیک کہے اور اس نور ہدایت کی اتباع کرے, وَإِلَّا ابدی ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی. اور یہ جو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے, اس کے حوالے سے یہ گزارش کی گئی کہ جب انسان رشد و کمال کی طرف سفر کرتا ہے, جب وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے, تو گویا وہ ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور وہ مسجود ملائکہ قرار پاتا ہے. لیکن عزیزان, اگر یہ ناکامی کی طرف, یہ پستی کی طرف سفر کرتا ہے, اس نور ہدایت سے چشم پوشی کرتا ہے, تو خدا نخواستہ اس کے لیے پھر اللہ کی کتاب یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ گویا چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. جی زاہد بھائی اگلی سلائیڈ پہ, جی اگلی سلائیڈ پہ چلیے گا. جی اگلے دستے پہ چلتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے تمام ہو گیا. تو یہ جو الفاظ معنی کا سلسلہ ہے, یہ بھی یقیناً کسی سورہ کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے. اور جیسا کہ یعنی تدبر میں, یہ تدبر کا جو نظام ہے, اس میں جو پہلے سے قرآنیات پہ کام ہوا ہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں, نہ یہ کہ ان سے یہ کوئی ہٹ کے روش ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو الفاظ مانی ہے اس کو لغت سے استفادہ کیا, اس کے بعد یہ ہم تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں, یعنی جو پہلے سے قرآنیات پہ کام ہو چکا اس کو اس کے ساتھ ہم اپنے تدبر کو سنک کرتے ہیں, سنکونائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ ہم اپنی فکر کو ایک قرآنی ڈائریکشن دیتے ہوئے, قرآن کے سائے میں جاتے ہوئے اس کو محو پرواز کرتے ہیں. جی, سورہ کی جو دوسری فضا ہے اس میں کچھ تاریخ کے واقعات کا حوالہ دیا گیا. عزیزان, قرآن پاک میں جا بجا اقوام گزشتہ کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں, لیکن عزیزان یہ جو خاصتا قرآن قصہ گوئی کی کتاب ہے, بلکہ یہ قصے جو ہیں وہ انسان کے لیے دیدہ عبرت ہیں, اور وہ سورہ کے جو معنی و مطالب ہیں اس کو مزید واضح کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک جب ان قصوں کو بیان کرتا ہے تو وہ جزیات میں نہیں جاتا کہ مثلا فلان کا نام کیا تھا, کس شہر میں تھا, کیا بات ہوئی. اصل جو پیغام ہے اس کو قرآن پاک اپنے بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے, اور اس کو سورہ کے پیغام سے ربط مل جاتا ہے. جیسے یہاں پہ قوم سمود کی بات ہوئی, قوم سمود نے سرکشی کے باعث تکذیب کی, یعنی وہی جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ یہ جو تکذیب ہے اس کا باعث سرکشی ہے. اگر خشیت ہے تو ہدایت کی پذیرائی ہے, جب ان کا سب سے زیادہ شکی اٹھا. اور تو اب یہ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے ان کی نبوت کے لیے معجزہ طلب کیا, تو جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خدا کے ذریعے سے ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی. اور یہ جو اونٹنی ہے عزیزان, یہ بھی معجزہ اس لیے قرار پائی کہ یہ جو نارمل تخلیق کا عمل ہے یہ اونٹنی اس سے نہیں گزری ہے, نہ اس کی اونٹنی کی پیدائش میں نہ کسی نر اونٹ کا کام ہے نہ مادہ کا ہے, بلکہ یہ کن فیکون کے ذریعے تخلیق ہوئی, اور یہ یقین اسی لیے مادہ معجزہ تھی. اور یہ اونٹنی کے حوالے سے یہ حکم تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن جو بستی تھی جناب صالح کی وہ پانی پیے گی, اور جس دن بستی والوں کا پانی پینے کا دن ہوتا تھا تو ایک دن اونٹنی اپنے آپ کو پانی سے سیراب کرتی اور دوسرے دن اس کے مطابق اتنا دودھ دیتی کہ اس سے ساری جو بستی تھی وہ استفادہ کرتی تھی. مگر اس طرح کے بہترین معجزے سے کو بھی امت نے گوارا نہ کیا, اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئیں اور وہ اونٹنی جو ہے وہ گویا ان سے دور کر دی گئی. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو, جیسے میں نے گزارش کی. پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی, تو اللہ کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پہ عذاب ڈھایا اور پھر سب کو برابر کر دیا. عزیزان, یہ جو شخص تھا کہ جس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی اور اس نے پروپوگنڈا کیا اور دوسرے لوگوں کو آمادہ کیا اور دوسرے لوگوں نے پھر اس کو آمادہ کیا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی, لیکن عذاب جو ہے وہ اس پوری قوم پہ آیا. عزیزان, باقی قوم کا کیا قصور تھا؟ باقی قوم کا یہ قصور تھا کہ وہ اس کے ظلم پہ راضی تھے, وہ اس تو لہٰذا یہ اس کے جرم میں شریک ہو گئے. اور یہ شکی ترین شخص تھا کہ جس نے ایک پیغمبر کے معجزے کو جو ہے وہ ذبح کر دیا, اس کو ہلاک کر دیا, اور ایسی اونٹنی کہ جس سے ان کو استفادہ ہی استفادہ حاصل ہونا تھا. تو یہاں پہ ابن ملجم کو بھی شکی ترین شخص قرار دیا گیا کہ جس طرح سے یہ شخص نے اس اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ دیا, اسی طرح سے ابن ملجم نے بھی جناب امیر کے ضرب لگا کے ہدایت کے میناروں کو مسمار کر دیا, اور یہی وہ شکاوت قلبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی قوم کو عذاب کا سامنا ہوا. جی زاہد بھائی, آگے بڑھیں گے.
بہت خوب آغاز شام سلامت رہیں. یہ ہمارے دو دستے تھے جن کے اندر خاص موضوعات کی طرف افغانستان نے نشاندہی کی, اور اس میں کیا موضوعات تھے جن کی طرف ہماری توجہ ضروری تھی اس کے حوالے سے بتایا. اس سے پہلے کہ اب ہم خاص ثانیہ کی طرف چلیں اور وہ ہمیں اب سورہ کے حوالے سے جو تطور و تفکر کے نکات ہیں ان کے حوالے سے آشنا کریں, تو ہم آغا حسنین آبدی کی طرف چلتے ہیں. ان کے اگر سوال یا جو ہے نکات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر خار ثانیہ کی طرف چلیں گے. جی آغا حسنین, آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ کریں.
جی میں تمام دوستان نے قرآن کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ نورانی قرآن محفل دراصل آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے اور اس کی رونق بھی آپ ہی کے دم سے ہے, شرکت سے ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ 29 رمضان سے ہی ماشاءاللہ سے پابندی سے اس میں شرکت فرما رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں, ہوم ورک بھیج رہے ہیں, سوالات کر رہے ہیں. ادارہ آپ کا بہت شکر گزار ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک بہتر سے بہتر مطالب کو پہنچا سکیں. ہماری طرف سے جو کوتاہی ہو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں آپ سے. پہلے آج استاد محترم کو چونکہ ایک مجلس میں خطاب کرنا تھا اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں, لہذا ان کی کمی یقیناً ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اور آپ نے بھی محسوس کی ہوگی. لیکن ہماری خواہر ثانیہ نے ماشاءاللہ سے بہت محنت سے آپ تک مطالب پہنچائے, اور پھر جناب احسان صاحب اور زاہد صاحب نے تدبر قرآن کے حوالے سے بہت عمدہ باتیں بیان کی. ایک چیز میں عرض کرتا چلوں برادران کہ یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے مخاطب ہیں, آپ کو زحمت سماعت دے رہے ہیں, یہ سب کے سب دراصل اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. کوئی زیادہ سینئر ہے, کوئی کم سینئر ہے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے, استاد نے کوشش یہ کی کہ ان کو آگے لایا جائے اور تاکہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اور ان کو معاشرے میں عملی طور پر جو تدبر قرآن کا اصل ہدف ہے کہ ہم اس کو قرآن کے مفاہیم کو سمجھ کر عملی زندگی میں نافذ کریں, اس لیے ان حضرات کو سب کو زحمت دی گئی ہے. تو میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری گفتگو کو جو کہ بہت پختہ نہیں ہے لیکن بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ پہلے سے ماشاءاللہ معاشرے میں تفسیر قرآن موجود ہے, ہم لوگ اس کے دروس سنتے رہتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تدبر قرآن کا کیا سلسلہ شروع ہوگا. تو اس سلسلے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے برادر محترم, میں چاہوں گا فہران اور برادران سے کہ اس نقطے کو بہت توجہ سے سماعت فرمائے جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں. بظاہر معمولی ہے لیکن بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی ہماری جو بنیاد ہے وہ کیا ہے. بنیاد اس کی سورہ محمد کی وہ آیت ہے کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب افقالھا, یا سورہ سعد کی آیت ہے کہ ارشاد ہوتا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولی الالباب. اچھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں, اس کا ترجمہ آپ کے علم میں ہوگا پھر بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم قرآن کی آیات میں تدبر کیوں نہیں کرتے اور عقل مند اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. وہ چاہ رہا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. اب ایک خاص بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ کام علماء کرام کا ہے. یہ بہت عام ہے بات لوگوں میں کہ قرآن کو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا, یہ علماء کرام کا ہے کہ وہ کام اس کو سمجھائیں. یقیناً یہ بات صحیح ہے, لیکن ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جو براہ راست یا ایہ الناس یا ایہ الذین آمنو لوگوں سے خطاب کر رہی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ خطاب عبث ہے؟ نہیں, عبث نہیں ہے. اس کا مطلب عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں, لہذا اسی لیے یہ روش شروع کی گئی ہے تدبر کی. بتایا گیا ہے کہ کیسے سمجھ سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے ان الفاظ کو سمجھا جائے اور پھر اس کی باقاعدہ روشیں مقرر کی گئی ہیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگ مقدمات تدبر قرآن میں کورس میں شامل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے اس کو کیا گیا. یہ جیسے ابھی برادر احسان مفاہیم ترجمہ قرآن کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے اس کو کیا, تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر توجہ دی جائے تو اس کو ہر شخص اتنا سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور جو ہم ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت شامل ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, آگے ارشاد ہوتا ہے ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان, یعنی یہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں نازل کیا, یہ کیا ہے ھدى للناس لوگوں کے لیے.
بہت خوب آغا سنین سلامت رہیں, بے شک کہ یہ ماہ نزول قرآن کریم ہے اور جس قدر ہم اس سے استفادہ کریں کم ہے. خوب خاص ثانیہ اگر آپ موجود ہیں تو سورہ مبارکہ شمس کے حوالے سے بسم اللہ کریں, اور بہت اہم ترین نکات جو ہیں وہ بھی باقی ہیں, لہٰذا تمام احباب جو ہیں متوجہ رہیں تاکہ ہم سورہ مبارکہ شمس کو واقعی اس طرح سمجھ سکیں جو وہ بیان کرنا چاہ رہی ہے. جی خار ثانیہ سہرا.
جی ماشاءاللہ بہت خوب سلامت رہیے تمام آغایون نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مطالب کو بیان کیا, اور انشاءاللہ کہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے زندگیوں میں اس سورت سے جو طہارت کے نکات مل رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. تو کچھ اس طریقے سے کہ سورہ ہمیں متوجہ کرتی ہے ہمارے صلاحیتوں پر, ہمارے تزکیہ نفس پر متوجہ کرتی ہے کہ افلہ کا جو ذکر ہے جو ہمارا قرآن اس کا جو ہے آج کا موضوع تھا, قد افلح من زکاہا, یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے خدا کی جانب حرکت کی, وہ کون لوگ ہیں جو اپنے نفس کو پکیزہ کرنے میں کامیاب ہیں. دراصل خدا نے اتنی پے در پے قسموں کو کھانے کے بعد ایک اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے, اور وہ خاص موضوع نفس کی پاکیزگی کا ہے. آیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب اس موضوع میں کامیاب و کامران ہیں, کیا ہم نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا, اور آیا کیا اس قسم کو جو خدا نے اتنی قسموں کے بعد کھا کر اس کی قسم کھائی اور پھر اس کو درست کرنے والے کی قسم کھائی, یعنی جب ہم دیکھا جائے تو کل 11 قسمیں کھائی ہیں خدا نے اس سورہ میں, اور کلن جب ہم کلی تصویر کشی کرتے ہیں, اس کا ایک منظر کشی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تمام جو صورتیں ہم نے قرآن مجید میں پڑھی اس میں یہ ایک خوبصورت سورہ کہ جس میں پے در پے قسمیں کھائی جا رہی ہیں, اور اس قسموں کے بعد ایک اہم قسم جو کہ ایک خدا جو ہے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, نہ کہ ان لوگوں میں کہ جنہوں نے جو سرکش ہوئے اور جو بدبخت ہو گئے, جنہوں نے آلودگی سے اپنے نفس کو ناپاک کر دیا, آلودہ کر دیا, اور وہ کامیابی سے دور اور ناکامی کا موجب بن گئے. اسی طریقے سے ہم نے اس سورہ میں جانا کہ خدا نے ایک کے بعد ایک قسم کھا کر آیت نمبر 9 اور 10 میں مہم ترین حقیقت کو بیان کر دیا. قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا. افلح افلح یعنی کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے شغوفہ کیا اپنے آپ کو, اپنی صلاحیتوں کو شگاف کیا. جیسے کہ ہم نے اس میں بہت کم وقت رہ گیا لیکن میں کوشش کروں گی اپنے مطالب کو آپ تک پہنچانے کو کہ خدا تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان مطالب کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں. کہ جیسے فجر کے وقت ایک فجور کا ورڈ یوز ہوا اس میں قرآن مجید کی اس سورہ میں, فجور کا لفظ یوز ہوا, اس کو ہم نے فجر سے تابع کیا. اگر اس کو آپ لگا سکیں سلائیڈ کو, مشکور ہوگی آپ کی. جی پچھلی تھی، یہ فجور یعنی فجر کے مادہ سے وسیع شگاف کرنے کے معنی میں، چونکہ صبح کی سفیدی رات کے پردہ کو چاک کر دیتی ہے، لہذا اسے جو ہے فجر کہا گیا، یعنی کہ فجر سے مراد وہ وقت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح نمودار ہونے سے پہلے رات اور صبح کے درمیان جو ایک کرن پھوٹتی ہے، وہ جو شگافتہ ہوتی ہے، وہ جو فلک ایک ابھرتا ہے، وہ دراصل رات سے صبح کو نمودار کرنے والا وہ ایک مرحلہ انسان کو خدا نے متوجہ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ شگاف پیدا کرے، کہ اپنی صلاحیتوں کو ابھارے، وہ صلاحیت کہ جو اسے نیکی کے کاموں کی طرف گامزن کرے، جو کہ اسے نفس کو پاک کرنے والوں میں شمار کرے، نہ کہ ان میں کہ جو سرکش ہو گئے، جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. اور آیا کیا ہم نے تقوی اختیار کیا؟ آیا ہم وہ شگاف پیدا کر کے تقوی والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے؟ کیا ہم نے تباہتوں، برائیوں اور آلودگیوں سے اور گناہوں سے ہم نے اپنے نفس کو پاک کر لیا؟ آیا رمضان مبارک کی بہترین ساعتیں ہیں، سورج شمس ہماری میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، کوشش کریں کہ سورج شمس کے مطالب کو سمجھیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو مختلف کوششیں ہیں. ایک گروہ جو خدا کی اطاعت کرنے والا گروہ ہے، جو پروردگار کی اطاعت کرنے والا گروہ ہے، دوسرا جس نے جھٹلانے والے لوگ ہیں جو اطاعت کرنے والے ہیں. انہوں نے شمس کی پیروی کی، انہوں نے تزکیہ کرنے والوں میں شمار ہوئے، اپنے نفس کو تزکیہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ قرب الہی کا حصول. یعنی کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جنہوں نے حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ، باطل کو باطل سمجھا. دوسرا گروہ یعنی جنہوں نے جھٹلایا، اپنے نفس کو آلودہ کیا، سرکش ہو گئے یعنی بدبخت ہو گئے، نتیجہ کیا ہوا کہ ناراضگی پروردگار یعنی عذاب الہی یعنی خدا کی ناراضگی، یعنی خدا سے دوری. کیا وہ وقت کتنا وقت مشکل ہوگا کہ جب ہم خدا سے روبرو ملاقات کریں گے؟ انشاءاللہ کہ خدا تعالی ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے والوں میں شمار کرے، اس فہرست میں ہمارا بھی نام شمار کرے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے خدا کے قرب حاصل کر سکیں، اور اس منزل، اس ارتقا کی منازل کو طے کر کے خدا کا قرب حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں. ان بابرکت ساعتوں میں سورہ شمس کے مطالب کو سمجھنے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیں کہ سورہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ آیا اگر تم سستی میں ہو، آیا اگر تم غافل ہو تو اس غفلت سے نکلو، آیا اگر تم نے اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تم کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ متوجہ رہو کہاں اپنے اہداف پر لازم ہے، اہداف کو اپنے توجہ رکھیں. اہداف ہماری زندگی کا یہ سوال ہے آپ سے، آپ کے چیٹ باکس میں بھی آپ لکھتے رہیے گا کہ آپ نے کبھی اپنے زندگی میں سوچا کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، آیا ہم کامیاب کیسے ہو سکیں گے؟ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اکٹھے جو ایک منزل کو طے کر رہے ہیں، ہم سب کا ایک مقصد ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے ہم سب ایک طرح کے پگ دل رکھتے ہیں، جس میں قرآن کا درد ہے، جو خدا کے کلام کو سمجھنے میں، کوشش میں، جستجو میں روا دوائیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس مطالب کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کو عمل میں لائیں. تو خدا کی طرف سے ہم کوشش کریں کہ قد افلح من زکا ہمیں شامل ہو جائیں، نہ کہ ان میں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا. اور سلامت رہیں کہ ہم نے کوشش کی، ہم کوشش کریں گے کہ اس سورہ کے مطالب سے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، اپنے آپ پر اعتبار کریں، اپنے مثبت سوچیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ، جذبہ و دلچسپی کے ساتھ اللہ پر توکل کریں. اور یہ تمام وہ راز ہیں جو کامیابی کی طرف گامزن کریں گے، یہ وہ تمام راز ہیں کہ جو سورج شمس ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ اپنے نفس کو تزکیہ کریں اور اپنے نفس کو پاک کریں، صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں. اگر میں اس کو اس سے جوڑوں الہام سے، ایک لفظ یوز ہوا الہام کا، استعمال کیا گیا، اس الہام سے کیا مراد ہے؟ ایسی باتیں نواز جو کہ ہمیں متوجہ کرتی ہے، یہ آواز خدا کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، یا کسی پاک ہستی کی جانب سے ہمارے اندر آواز پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یا تنہا ایک جگہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اس کیفیت میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں، مثلاً زیارت عشورہ پڑھیں، زیارت دعائے کمیل پڑھیں، یا کوئی بھی تسبیح یا کوئی بھی ایسا نیک عمل ہمارا دل چاہتا ہے تو اس میں تاخیر نہ کریں. وہ نفس کی تزکیہ کا وقت ہے. کوشش کریں کہ اس نفس کی، اس اندر کی آواز کو، اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نفس کو پاکیزہ کریں. اور یہی وہ وقت ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں تاکہ کامیاب ہو جائیں، نہ کہ ان میں کہ جنہوں نے آلودہ کیا اور جو غفلت میں پڑے رہے اور جنہوں نے سرکشی کی، جیسے قوم سمود نے. خدا نے اپنے بندے، اپنے رسول کے ذریعے سے ان کے لیے معجزہ کے طور پہ، ان کے لیے ایک نعمت کے طور پہ اٹھنی جو ہے دی ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی کی. اس کے لیے جو ہے اس کی قدر نہیں کی. وہ اپنے نفس کا کہا مانا اور اپنے نفس کا برائیوں کی طرف جو ان کو دعوت دے رہا تھا، ان میں خیر و شر کی تشخیص نہیں تھی. یہ دعوت دیتی ہے سورہ ہمیں کہ ہم خیر و شر میں تشخیص پیدا کریں. ہم انسان بااختیار ہیں، چاہیں تو خیر کو اختیار کریں، چاہیں تو شر کو، لیکن خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کو تلاش کر کے اس میں اپنے آپ کو مشغول کریں، خیر کی طرف توجہ کریں. اسی طریقے سے اگر آخری سلائیڈ کو لے کر جائیے گا، سلامت رہیں. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس سورہ کے مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام احباب جو اس کاوش میں شریک ہیں، آپ سب سے دعا گو ہیں. آپ تمام ہماری اس ٹیم کے لیے، اور خصوصاً یاد رکھیے گا ہمارے جو ہے آغا یون بہت محنت کے ساتھ اس کارواں کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ تمام آپ کی بدولت ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے. اور انشاءاللہ کہ خدا ہم تمام مل کر ارتقا کی منازل کو طے کر سکیں. تو آیا کہ اس کا مقصد اس سورہ میں ہمیں سورہ مطالب کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم غفلت میں نہ پڑیں، ہم متوجہ رہیں، مایوسیوں کا شکار نہ رہیں. معاشرے میں ایک جو ہے اجتماعی تربیت کا عنصر ہے، ایک انفرادی تربیت کا عنصر ہے کہ اپنی تربیت تزکیہ نفس کریں گے، ایک ذاتی طور پہ ہوگا، اور جب ہم خیر کو پسند کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی خیر کو پسند کریں. تو جہاں باطل ہمیں نظر آئے گا، جھوٹ کی فضا نظر آئے گی، تو ہم اس سے اجتناب کریں گے. امید ہے کہ آپ تمام تک اہداف کو، اس مطالب کو، سورہ کی نکات کو بیان کر سکے ہوں گے. اور انشاءاللہ کہ خدا تعالی ہمیں قد افلح من زکاہا کی فہرست میں شامل کرے. اور دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اپنا نفس کے تزکیہ کرنے والوں میں شمار کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ اس کی جانب اپنے قدم کو اسی طرح بڑھاتے جائیں. اور آپ سے التماس ہے کہ جن کے جو بھی سوالات ہوں، جن افراد کے، وہ چیٹ باکس میں اپنے سوالات کو بھی بیان کر سکتے ہیں. والسلام. جی خیر قدرت،
بہت خوب خیر ثانیہ زہرا رضوی، سلامت رہیں. خدا سے دعا ہے پہلے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام جو نکات تھے، جو امی طہارت تھی، اس پر جو ہے وہ کاربند ہو سکیں اور عمل کر سکیں. خوب، یہاں پہ آغا زاہد موجود ہیں، میں ان سے چاہوں گی کہ اگر کوئی اہم نقطہ سورہ مبارکہ شمس کے حوالے سے باقی ہو تو وہ اس کو بیان کریں، پھر اس کے بعد ہم سورہ مبارکہ شمس کا ایک نتیجہ، یعنی ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، اس کے روشنی میں جو ہے وہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، آج کے تدبر کو سمیٹتے ہیں. اور آپ کو کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کس حوالے سے ہمیں فکر کرنی ہے، آپ کے لیے کیا نصب العین اس سورہ نے مقرر کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ہم آج کی نشست کو ختم کریں گے. خوب آغا زاہد، میں آپ سے چاہوں گی کہ جو نقطہ باقی ہو، اہم نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کو بیان کریں.
نکات بہت اچھی طرح سے بیان ہو گئے. میں ایک سوال رکھوں گا، چاہے بعد میں اس کا جواب سامعین کے لیے، کیونکہ تدبر میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سوال لکھیں اور سورہ سے ان کا جواب ڈھونڈیں. تو ایک سوال کی صورت میں ایک دو منٹ بس لوں گا، وہ یہ ہے، اگر توجہ بس دو تین منٹ سب لوگوں کی چاہیے ہوگی، کہ سب لوگ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا یا اس کی کسی خصوصیت کا، اس کی کسی صفت کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سب سے آسان اگزامپل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر بتایا گیا کہ عالمین کا رب ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد عالمین کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی طرح سورہ ملک میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ ملک کے اندر بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی دوسری آیت اگر میں بھول نہیں رہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، کہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. اور جگہوں پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اس کی کسی مخلوق کا ذکر ہے یا اس کی کسی نعمت کا ذکر ہے. لیکن اگر آپ غور کریں یہاں پہ آیت نمبر 5, 6, 7 میں تینوں میں اللہ کا ذکر ہے، یعنی آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا. یہ جو اس مخلوق کے بعد ذکر ہو رہا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 5, 6, 7 میں. سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ مخلوق کا ذکر پہلے کیوں اور خالق کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ اس پہ آپ لوگ سوچئے گا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے خالق کا ذکر پہلے پھر مخلوق کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے پھر اس کے رب العالمین ہونے کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد میں مثال کے طور پر اس کے موت اور حیات کو خلق کرنے کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ پہلے مخلوق کا ذکر ہے، آسمان کا، زمین کا اور نفس کا، اور پھر اللہ کا ذکر ہے کہ جس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بچھایا اور نفس کو معتدل کیا. تو اس پہ آپ لوگ ضرور غور کیجئے گا، گروپ میں بھی اس پہ کمنٹ دیجئے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہاں مخلوق کا ذکر پہلے کیوں ہے اور خالق کا ذکر بعد میں کیوں.
آسان بہت اہم سوال ہے، تو تمام احباب جو ہیں وہ آمادہ رہیں، اور میں چاہوں گی کہ وہ انہی سوالات پر جو ہے آپ سب گروپ میں ریسپانس کیجئے گا کہ آیا کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ پہلے مخلوق کا ذکر ہے اور بعد میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ باعث بنے گا کہ وہ تمام نکات جو ابھی آپ سب کے ساتھ بیان کیے گئے آپ ان کو مزید دقیق انداز سے سمجھ سکیں. خوب، آج سورہ مبارکہ شمس نے ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بیج اگر میوے میں تبدیل ہوتا ہے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے، اور وہ باعث بنتا ہے کہ ایک ماحول کو جو ہے وہ بہتر بنا سکے، ایک ماحول کو جو ہے تمام تر گندگی، آلودگی اور ایسے مسائل سے محفوظ رکھ سکے جو انسانی زندگی کے لیے نامناسب ہیں. تو اسی طرح بالکل ایک انسان بھی ان تمام اسباب و وسائل کو جو خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں جو ہے وہ اس کو عطا کیے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک میوے کے طور پر معاشرے میں لا سکتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنی زندگی کے اندر خیر و خوبی کا جو ہے سرچشمہ قرار پا سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے دیگر افراد یعنی اس کا ماحول کے لیے بھی بہت زیادہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے. تو سورہ مبارکہ شمس ہمیں سکھانے آئی ہے کہ ہم کیسے جو ہے ارتقا کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم جو ہے اپنی صلاحیتوں کی شناخت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مخلوق کا بھی خالق کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور دیکھیے گا کہ آیا وہ کون سی ایسی صلاحیت ہے اس سورہ شمس میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، جس کو انسان کو جو ہے اس کی شناخت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے یعنی مراد تک پہنچ سکتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان جو ہے پلا پا سکتا ہے. تو یہ دو سوال ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے آپ لوگ پہنچیں گے اس طہارت کی طرف جو آپ کو سورہ مبارکہ شمس جو ہے وہ بیان کرتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جب آپ ان دو سوالوں کے جواب حاصل کر لیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ فقط اپنے ذہنیت کے مطابق جواب دیں، بلکہ سورہ مبارکہ شمس کی کم از کم ایک بار ضرور تلاوت کریں، ضرور سنیں، اور ان تمام نکات کو ضرور دہرائیں. آپ کے ساتھ سلائیڈز اور پی ڈی ایف ضرور شیئر کی جائے گی، تو اس کو پڑھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دیجئے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اب سورہ مبارکہ شمس آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہماری یہ نشستیں جو ہیں وہ باعث بنے کہ ہم ہر سورہ کے ساتھ زندگی کر سکیں، اور آج سورہ مبارکہ شمس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ جس کے لیے خدا نے سورہ مبارکہ شمس میں اتنی قسمیں کھائی ہیں. کیونکہ بہت سی صورتیں ایسی تھیں جس میں قسموں سے آغاز ہوا، لیکن یہاں بہت زیادہ قسمیں کھا کر ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی کہ جس حقیقت سے ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ جس کے انسان اگر ادراک کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ کہ کل بالکل 9 بجے آپ لوگوں سے ایک نئی سورہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے زیر سائے زندگی کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی نورانی و منور کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. التماس سے دعا، خدا حافظ.